نحمده ونصلي إلى رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
أثارنا طارة سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یقیناً صلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں، اس پر وہ قابل ملامت نہیں ہے. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. قد افلح المؤمنون یقیناً فلاح پا گئے مومن ایمان لانے والے، کامیاب ہو گئے. ایمان کوئی معمولی چیز نہیں، ایمان انسان کے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، ایمان انسان کی گفتگو کے انداز کو بدل دیتا ہے، ایمان انسان کی دلچسپیوں کو بدل دیتا ہے، اس کی مشغولیات اور مصروفیات کا رخ بدل جاتا ہے. ایمان اس دنیا میں بھی انسان کو ایک مختلف انسان بناتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. کیا انجام؟ مفلح کا انجام، کامیاب انسان کا انجام. لیکن عام طور پر ایمان کو ہم صرف زبانی کلامی چند الفاظ کی ادائیگی کا نام سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایمان اس سے آگے بہت سے تقاضے بھی ہم سے کرتا ہے. جب کسی شخص کو حقیقی ایمان نصیب ہوتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اس شخص کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. وہ شخص اللہ کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے، نماز کی صرف پابندی ہی نہیں کرتا، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، نماز میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. پھر اس کی سنجیدگی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بے فائدہ مشغلوں میں وقت ضائع کرنا اس کو ہلاکت معلوم ہوتا ہے، بیکار اور بے مقصد چیزوں میں اس کا دل نہیں لگتا. پھر وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے نام پر نکالتا ہے، ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ظاہر و باطن میں تزکیے کے طریقے پر عمل کرتا ہے. وہ اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا جانتا ہے اور حدود کے اندر انہیں استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حدود اس کے لیے مقرر کی ہیں. وہ اس دنیا میں ایک ذمہ دار انسان کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، وہ دوسروں کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ جو زبانی اقرار کے بعد عملی طور پر اپنے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کر لیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ صرف زبان سے کہنا اور عمل سے کچھ نہ کرنا، یہ ایک زبانی ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی ایمان نہیں۔ حقیقی ایمان وہ ہے جو ہمارے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کرے، اور اس میں سب سے پہلے جو چیز ایک آئینے کی صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی نمازیں ہیں، کہ ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ اگر کوئی بھی جاننا چاہے تو اپنی نماز کو دیکھ لے، کیا نماز کی پابندی ہے؟ اگر پابندی ہے تو اس میں خشوع و خضوع، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں تعلق کس درجے کا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا پیمانہ اپنی گفتگو اور اپنے مشاغل کو دیکھنے کا ہے، کہ ہماری دلچسپیاں کس چیز میں ہیں، کیا لفظ چیزوں کو ہم چھوڑ سکے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ ایک مومن کے نزدیک اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ فضول کی چیزوں میں اسے ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہر لمحہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، ہر لمحہ کل کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں ایک اچھی یا نہ اچھی تبدیلی لا رہا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہا کہ وہ زکات دینے والے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم زکات فاعلون، یعنی ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں جس سے نفس کا تزکیہ اور کردار کی تطہیر ہوتی ہے، ان کی زندگی ایک پاکیزہ انسان کی زندگی ہوتی ہے، خواہ مالی معاملات ہو، خواہ اخلاقی معاملات ہو، خواہ ان کا کردار ہو، ہر چیز میں پاکیزگی جھلکتی ہے۔ لباس میں بھی طہارت ہے، گفتگو میں بھی، اور اس کے علاوہ خیالات اور خواہشات، ہر چیز کے اندر زکات کا تصور، کہ جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، غیر ضروری ہیں، وہ ان کو نکال دیتا ہے۔ اور ناپسندیدہ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک میں ہوں۔ اسلام میں ملک یمین کی جو حیثیت ہے، اس کے معاملے میں بعض لوگ بہت مس کنسپشن کا شکار ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی غلام رکھنا نہ تو کوئی فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لونڈی غلام کا تصور اسلام سے پہلے پایا جاتا تھا عربوں کے ہاں۔ اسلام نے آ کر اس انسٹیٹیوشن کی اصلاح کی اور فرمایا کہ یہ لونڈی غلام تمہارے ہی بھائی بند ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، یعنی شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرو۔ پھر اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنا اعلیٰ ترین نیکی اسلام میں قرار پایا، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل، کہ آپ نے غلاموں اور کلیزوں کے طبقے میں سے اسلام قبول کرنے والے 6 مسلمانوں کو، جن میں حضرت بلال بھی شامل تھے، ایک بھاری رقم دے کر خریدا اور ان کو آزاد کرایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے، اگر کسی ایک جمعے کو نہ کر پاتے تو اس کے بدلے کے طور پر کسی اور موقع پر 2 بھی کر دیا کرتے تھے۔ پھر بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طرح خاص طور پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنانا ایک جرم قرار دیا گیا اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک صورت باقی ہے اور وہ یہ کہ قتال فی سبیل اللہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، اور محاذ جنگ پر اگر جنگی قیدی کی شکل میں لوگ پکڑے جائیں تو پھر ان کو یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا بطور احسان کے، یا یہ کہ ان کو قید کیا جائے۔ اور اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی بیج یا جو سروینٹس ہیں وہ ملک یمین کی حیثیت رکھتی ہیں، یا جا کر کہیں سے کوئی عورت خرید لائی جائے اور ان سے ایسا تعلق قائم کیا جائے، تو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا اور نہ ہی اس کی کوئی اجازت ہے۔ اس لیے یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ بیویوں کے علاوہ لونڈیوں کے ساتھ جو تعلق ہے، تو لونڈی کسی بھی آج کی مہذب دنیا میں یا آج کی دنیا میں کہیں بھی انسانوں کی خرید و فروخت جو ویسے بھی قانونی جرم ہے، اور اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی آزاد انسان کو قیمتاً خرید لیا جائے اور اسے ملک یمین کی حیثیت سے رکھا جائے۔ نہیں، یہ صرف وہی صورت باقی ہے کہ اگر کہیں جہاد ہو اور اس میں کچھ عورتیں پکڑی جائیں اور وہ بھی یہ نہیں کہ جو جس کو پکڑ لے اس کو اپنے گھر لے آئے, اس میں بھی ایک پورا قانون موجود ہے جس کی وضاحت کی اس کو گنجائش نہیں. بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ ایسی صورتیں بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگوں نے اس کو غلط معنی میں لے کر وہ خواتین جو گھر کے کام کاج کرتی ہیں ان کو بسا اوقات اس زمرے میں شمار کر لیا ہے, جو کہ ایک حرام اور ناجائز فعل ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. پھر فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقے اختیار کرے گا اپنی شہوت کو پورا کرنے کے, وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں, وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو توڑنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. اور وہ یعنی مفلح مومن, وہ مومن جو فلاح پانے والے ہیں, اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. وعدہ خلافی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جرم ہے. انسان کے کچھ وعدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور کچھ وعدے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. مثلاً کلمہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا, دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے. پھر اسی طرح بندوں کے ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے باتوں میں وعدے کر لیتے ہیں. اگر ہماری نیت نہ ہو کسی کام کو کرنے کی تو وعدہ کرنا بھی گناہ کا کام ہے. ہاں اگر نیت ہو اور ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہہ کر وعدہ کرنا چاہیے, اور پھر اس کو پورا کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے وعدوں کے علاوہ مثلا منگنی جو ہے وہ بھی ایک وعدہ ہے, ایک عہد ہے. پھر اسی طرح کسی ملک میں کسی خاص ویزے پر جانا یا کسی جگہ کی کوئی نیشنلٹی حاصل کرنا, اس میں جو حلف نامے بیان کیے جاتے ہیں یا ذکر کیے جاتے ہیں وہ بھی وعدوں کی ایک شکل ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تو انسان پورا کرے اور نان مسلم کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی کرے. وعدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ نے اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی وعدہ کیا تو اس کو بھی نبھایا. پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ عہد بلکہ امانتوں کی بات بھی ہے کہ امانت میں خیانت کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں. یعنی ایمان اور امانت ساتھ ساتھ ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امانت میں ہماری اپنی زندگی ایک امانت ہے, ہمارے پاس ہمارے جسم کے اعضاء امانت ہیں. ہم اگر کہیں جاب کرتے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں تو جو دفتری اوقات ہیں وہ امانت ہیں. اسی طرح سرکاری اشیاء, منصب اور عہدے, ان تمام چیزوں کو امانت کہا گیا. پھر اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں کسی بھی مجلس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے, المجالس بالامانہ. تو ایک مومن جو ہے وہ اپنی امانتوں کی پابندی کرتا ہے یا ان کی نگہبانی کرتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف لفظ امانت ہی امانات آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی امانت, امانت کی جتنی بھی قسم ہیں ان سب کی نگرانی کرنا کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے یہ وہ صفات بیان ہو رہی ہے جو ایک مومن کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں, اور صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی. اور پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ اوقات نماز کی حفاظت کرنا, آداب نماز کی حفاظت کرنا, ارکان نماز کی حفاظت کرنا, اجزائے نماز کی حفاظت کرنا, یعنی جسم اور کپڑے پاک ہوں, وضو ٹھیک سے ہو, پھر اسی طرح وقت پر ہو, ٹال کرنا پڑی جائے, یہ تمام چیزیں نماز کی حفاظت میں آتی ہیں. کیونکہ کئی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے اور نماز انہی کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے, کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں, الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, یہ وہ لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے بنایا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ پکی ہوئی بون میں تبدیل کیا, پھر اس بون کو لوتھڑے کی شکل دی, پھر لوتھڑا کو بوٹی بنا دیا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا. یہاں انسان کو اس کی اصلیت اور حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اے انسان تو کیا چیز تھا, تم دیکھو تو صحیح کہاں سے تم بنے ہو, مٹی کی سب سے تمہاری ابتدا ہوئی, آغاز ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر ماں کے پیٹ میں گزرنے والی ساری سٹیجز کے بارے میں جانتا ہو تو اس کو اپنی حقیقت اور اپنی ہستی یاد رہتی ہے, اور پھر کسی بھی تکبر کی گنجائش نہیں رہتی. اور انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے سے گزرتا گزرتا کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ وہ دنیا میں وجود میں آتا ہے. کیونکہ یہاں پر یہ سارے مرحلے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، سب سے اچھا خالق. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما کنا عن الخلق غافلین، اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے. اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. انسان کی تخلیق کے بعد انسان کی زندگی کے مختلف طرح کے جو سامان اور وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے اور اس کی اطاعت خوشی خوشی کرے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یاد رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے وہ معروف معنوں میں کوئی کافر قوم نہیں تھی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت تھی، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتی تھی، رسالت کا عقیدہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس کی وجہ تکبر تھا. اور یہ بات کہ نوح علیہ السلام کی بات ہم کیوں مانے، وہ ہم جیسے ہی تو ایک انسان ہے. عموماً انسان ایسی ہی باتوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور ایسا کرنا پھر اس سے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں، کیا کہ بشر رسول بن کے آتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر کا کس طرح مذاق اڑا رہے اور اس کی بہترین تعلیم کو جنون کا نام دے رہے ہیں. کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے. نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما، رب انصرنی بما کذبون، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان نے خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا. اشارہ ہے قوم عاد کی طرف، اور بعض لوگوں نے اس سے قوم سمود لی ہے کیونکہ آگے پھر سحر کا عذاب آ رہا ہے. انہوں نے بھی کیا کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم ہی گھاٹے میں رہے۔ وہی ذہنیت ہے لوگوں کی جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جن بنیادوں پر انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اسی بنیاد پر یہ اپنے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں کہ ہم تمہاری بات کیسے مان لیں، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو۔ یعنی چونکہ وہ خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اس لیے کسی دوسرے کی بات ماننے میں ان کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ ہاں بات درست ہی تھی۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید، ہری ہاتا لما تو عدون، بعید، بالکل بعید، بہت دور، یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ قال رب انصرنی بما کذبون، وہی جملہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے بولا۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پہ پچھتائیں گے، آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کے پھینک دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، دور ہو ظالم قوم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی سنت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے؟ وہی نفسیات جو جھٹلانے میں پچھلی قوموں کی تھی، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کو مان جائیں؟ اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ جو ہمارے غلام ہیں، ان کی قوم میں سے آئے ہوئے پیغمبر کو مان جائیں؟ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی، اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنا دیا اور ان کو ایک سطح مرتفع پہ رکھا، یعنی ربوۃً بلند جگہ پر، ذات قرار ومعین، جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اب سب رسولوں کو خطاب ہے، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو نیک، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جب اپنی اصل روح کے ساتھ لوگوں کے اندر زندہ ہو تو لوگوں میں خدا کا خوف آتا ہے، اور اگر اصل روح نہ ہو دین کی تو دین محض ایک فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دین کے ماننے والے آپس میں ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں۔ جب دین ذاتی بڑائی کا ذریعہ بننے لگے، یا جس دین کے نام پر سیلف پروجیکشن ہونے لگے، پھر وہاں پر اتفاق اور اتحاد ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور اہل دین دین کا نام لیتے ہوئے گروہوں میں ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، اور ہر گروہ اپنی مرضی کے مطابق دین کا وہ حصہ لے لیتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے۔ جس سے اس کا نام بن سکتا ہے، جس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جس میں اس کے لیے کوئی فخر کا سامان ہوتا ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ آتا چلا جاتا ہے. لوگ دین کا نام بھی لیتے ہیں اور اس کے نام پر بگاڑ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ ایک ہی پیغام بھیجا، اور جتنے بھی انبیاء آئے سب نے لوگوں کو آ کر ایک ہی چیز سکھائی، لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو. اور اس بندگی میں آپ دیکھیں کہ آج بھی ہی عاجزی ہے، تکبر کا کوئی نام نہیں. لیکن جب لوگ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی بجائے ایک فخر کی کیفیت لے آئے، دین کی کسی چھوٹی سی بات پر عمل کرنے کے بعد ان کے اندر اگر ایک تکبر کی صورت آ جائے کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں اور ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، نتیجتاً ایسے لوگ پھر دین کو نقصان دیتے ہیں. حقیقی دین اور سچا دین بندوں کے اندر انتہا درجے کی عاجزی پیدا کر دیتا ہے. دین کی اصل روح ہی یہ ہے، اور جہاں عاجزی پیدا ہوتی ہے وہاں انسان دوسروں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے. اور جہاں اپنی ذات زیادہ عزیز ہوتی ہے وہاں چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ انسان کے اوپر بہت بڑا بوجھ بن جاتی ہے. فرمایا فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون فذرهم فی غمرتہم حتی حین. اچھا تو انہیں چھوڑ دو، ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت کے خاص تک، یعنی آپ کا کام ہے سمجھانا، اگر نہ مانے تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. یعنی غلطی کرنے کے بعد اگر انسان پر دنیا اور فراخ ہو جائے تو انسان عموماً اپنی غلطی میں اور پکا ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اگر راضی نہ ہوتا تو یہ دنیا کی رونق اور بے وزینت میرے پاس کیوں ہوتی. اور اس طرح انسان حق سے اور دور چلا جاتا ہے. فرمایا نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور شفقت کر کے انہیں پانے والے دراصل کون ہیں؟ وہ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو رب کو ناراض کر دے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یعنی دین کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں کرنے کے بعد بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں کیا، ہمیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، اس کی طرف سے آنے والی نعمتوں کا ہمیں حساب دینا ہے. اس لیے وہ کبھی بھی نیکی کے بعد غرور نہیں کرتے. پھر مجھے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن سے زنا چوری اور شراب خوری ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں لیکن قبول نہ ہونے سے ڈرتے ہیں. یہی ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ تو جس دن انسان کو یہ خیال آ جائے کہ میں تو بہت نیک ہوں، اس کے لیے تو دین میں اور نیکی میں ترقی کرنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. پھر وہ سب کچھ نہیں کر سکتے نیکیوں میں. جس سے اس کو یہ احساس رہتا ہے سب کچھ کر کے بھی کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، اسی کے لیے دراصل نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ ان میں سبقت کرنے والے ہیں. یعنی یسارعون بھی ہیں اور سابقون بھی ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے ان حق کو، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ نامہ اعمال. قیامت کے دن انسان کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں درج ہوگی اور کسی پر بھی کچھ ظلم نہ ہوگا. بل قلوبهم فی غمرۃ، مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں، مدہوش ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے مختلف ہیں جو اوپر بیان کیا گیا ہے. وہ اپنے یہ کام کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ٹکرانا شروع کر دیں گے. اذا هم یجأرون چلانے لگیں گے. گائے بیل کی آواز کو جوار کہا جاتا ہے. یعنی پھر وہ چیخنا چلانے لگیں گے جب اچانک ان کی پکڑ ہوگی. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں, ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. اب کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون, میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے, یعنی اللہ کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے. بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں انہیں آخرت کی بات اللہ کی بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کی دلچسپی کی چیزیں مختلف ہیں. اور انسان کی کمزوری ہے کہ جس چیز میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے اسی طرح کی بات بھی اس کو اچھی لگتی ہے. تو ایسے لوگ جو دنیا کی محبت میں پورے پورے ڈوبے ہوئے ہوں اور ہر طرف ان کو دنیا ہی نظر آتی ہو, ان لوگوں کے سامنے اللہ رسول کی بات خواہ کتنی بھی دلچسپ بنا کر پیش کی جائے, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, اس میں ان کا دل ہی نہیں لگتا, وہ ان کی مرضی ہی کی نہیں ہوتی. یعنی بعض وقت آپ کسی کو اللہ کی بات کی طرف بلاتے ہیں لیکن دوسرا شخص اس سے بالکل لاپرواہی یا غفلت یا بے پرواہی برتتا ہے, تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے آخر. تو اس میں ایک وجہ جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ کہ جس دلچسپی اور جن کاموں میں وہ مشغول ہیں ان کاموں میں اس چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں, ان کا ٹیسٹ ہی کسی اور چیز میں ڈیولپ ہو چکا ہے. اس لیے اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ان کے پاس نہ وقت ہے نہ شوق ہے نہ انہیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. مستقبلین تکبر کرنے والے ہیں, مستقبلین بھی اس کے ساتھ تکبر کرنے والے ہیں, سامرن افسانہ گوئی کرنے والے ہیں, تہجرون بہودہ باتیں کرنے والے ہیں, پوش گوئی کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کی دلچسپی قرآن اور حدیث میں کہاں ہو سکتی ہے جن کے اندر گھمنڈ ہو, جن کو کس سے کہانیوں سے دلچسپی ہو اور جن کی گفتگو محض پوش اور بہودہ باتوں پر مشتمل ہو. ان کو صرف آخرت کی باتیں اور جنت کی باتیں پسند نہیں آتی یا کوئی بھی بامقصد بات پسند نہیں آتی.